بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. جی ان شاء اللہ تعالیٰ، ہماری منافقین کی جو اوصاف ہیں ان کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، ان سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. عقیدے کی احادیث ہیں اور الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہی ہیں، اس لیے ہم جلدی جلدی ان کو گو تھرو کریں گے. سسٹر یاسین اقبال، آپ کا نمبر مجھے نظر نہیں آ رہا، ان کو انمیوٹ کر دیں. سسٹر نازنین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ویسے آپ نے لکھا تھا حدیث نمبر 1778، مگر میں الحمدللہ یہ بھی میں بتا سکوں گی انشاءاللہ تعالی، جو اعتقادی عقیدہ اور عملی عقیدہ دو طرح کے جو عقیدے ہیں.
انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن زمین کیسی ہوگی اور یہ کون سے سور پھونکنے کے بعد ہوگی.
اچھا، یہ قیامت کے دن، یہ انشاءاللہ تعالی جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا پہلے سور کے بعد قیامت کے دن، تو زمین جو ہے بالکل سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید و سرخی آمیزش، یعنی کہ جو سر نے بتایا وہ بتایا کہ اس پہ کوئی نشان نہیں ہوگا، زمین کو بالکل برابر کر دیا جائے گا اور پھر لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور قیامت کے معاملات ہوں گے.
جی، سفید اور سرخی مائل، ٹھیک ہے، میدے کی طرح ہوگی نا. اور یہ پہلے سور پھونکنے کے بعد ہوگی یا دوسرے؟
دوسرے نقطے کے بعد.
جی، پہلے پودے کی طرح سب کو اٹھایا جائے گا نا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا ویسے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر جنت والوں کی مہمانی کیسی ہوگی.
پھر جب یہ پوری زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں آپ کو پہلی ضیافت کی خبر نہ دوں، تو پہلی مہمانی ایسی ہوگی کہ کلیجی مچھلی کی اور گائے کی، بہت بڑی کلیجی ہوگی جس میں سے بہت سارے لوگ کھا سکیں گے، اس سے ان کی مہمانی کی جائے گی.
جی سبحان اللہ، کتنے کھا سکیں گے آدمی کو؟ کتنے؟
تقریباً 70,000 لوگ کھا سکیں گے. اللہ جل مل 70,000 آدمی کی وہ مہمانی کی جائے گی. اس کا نام ہے سالن بالان ونون، یعنی کہ بیل اور مچھلی کی کلیجی کے ساتھ ان کا سالن ہوگا، اور جس کی چربی اس کلیجی کے ساتھ اتنی زائد چربی کے حصے کو 70,000 آدمی کھائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اور یہ یہودی نے پھر بولا تھا.
جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے تھے جب یہودی آیا تھا؟
ہاں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر ان کو یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہودیوں میں سے مجھ پر صرف 10 بھی مسلمان ہو جاتے تو سارا یہودی عالم مسلمان ہو جاتا، کیونکہ عبداللہ بن سلام جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ مان لیا.
جی، عبداللہ بن سلام جو تھے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس لیے کہ یہودی نے بھی آ کے اسی بات کا بتایا تھا، ان کی بھی کتابوں میں اس کی تصدیق تھی. تو
بالکل اس کی
جزاک اللہ خیر. ایک اور آپ بتا دیں کہ یہودیوں نے اور جو 3 سوال کیے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جا رہے تھے، کھنڈرات سے گزر رہے تھے، عبداللہ بن سورہ
جی جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا اس کے بارے میں، نمبر 1 انہوں نے روح کا پوچھا تھا، پھر سورہ کہف جو پھر تھوڑے عرصے کے بعد اتری تھی، اس میں تھا موسیٰ علیہ السلام کے وہ خضر کا واقعہ، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت جب وہ جا رہے تھے تو جب روح کا پوچھا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ روح جو ہے یہ رب کا حکم ہے، اور اس کا جب تک انسان زندہ رہے قائم رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھے آرڈر ہے روح جو ہے. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا وہ خضر علیہ السلام کے بارے میں جب وہ علم حاصل کرنے جا رہے تھے، اور نمبر 3 جب ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ 2 سینگوں والے کون تھے.
جی، تو یہ ایک دفعہ ہی آ گئے سارے جوابات؟
نہیں، ایک دفعہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا تھا، تو وہ پھر وہ مذاق اڑانے لگے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، انتظار کرتے رہے، پھر فائنلی ان کے کافی عرصے کے بعد آئی تھی، تو ان کو پھر بتایا گیا کہ آپ نے چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے، اور یہ اللہ کی ایجنٹ سے آتی، جبریل علیہ السلام سے انہوں نے کہا آپ آئے نہیں، تو نے کہا ہم اللہ کے اذن سے آتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے بقیہ سوالات کے جواب دیے تھے. پہلے سوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے اسی وقت ان کو وہی آ گئی تھی, تو انہوں نے اس سوال کا روح کا جواب دیا.
ماشاء اللہ بارک اللہ کی, الحمدللہ بہت اچھا آپ نے بتایا. سورہ اسراء میں جو آتا ہے کہ جو روح ہے وہ الروح من امر ربی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے, اور اس کا بہت کم علم ہے ہم کو, تو ہم اس کے بارے میں زیادہ کوئی باتیں اس طرح کی نہ کریں. لوگ بہت زیادہ روح کے بارے میں اور اس طرح کے سوالات پوچھتے بھی ہیں, تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے الحمدللہ. جی سسٹر شہناز شاہ,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ مجھے بتائیں سورہ مریم کی جو آیت ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کو بھی نہیں مانا اور اس نے انکار بھی کیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے آخرت میں پھر مال و دولت بھی ملے گا, تو اس کا شان نزول کیا ہے؟
جی اس کا شان نزول یہ تھا کہ یہ خباب بن ارت جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ جاہلیت کے دور میں جب وہ لوہار تھا رائٹ, تو آس بن وائل ایک کافر تھا, اس نے قرض مانگا تھا اس سے, تو وہ شخص قرض نہیں دے رہا تھا اس کو. اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرے تو میں آپ کا قرض نہیں دوں گا تجھے. میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی الحمدللہ.
کال بھی آ رہی تھی, ہم نہ شور کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. یہاں پہ اذان بھی شروع, ایک منٹ. تو پھر انہوں نے کہا, تو پھر اس آدمی نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا اور دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو جب مجھے مال اور اولاد ملے گا تو اس وقت میں تمہارا قرض ادا کروں گا. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی, آیتیں نازل ہوئی 77 اور 78 سورت مریم کی. تو یہ اس کا شان نزول تھا.
سبحان اللہ, دیکھیے ان سے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے شان نزول کا بھی کہ کس وقت کون سی الحمدللہ آیات نازل ہوئیں. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بتایا. انہوں نے تو ایک بات کہی تھی نا کہ جب تک, یعنی کہ میں نہیں چھوڑوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, لیکن اس نے اس طرح کا جواب دیا.
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ
جی. اور آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ عذاب جو مانگتا تھا ابو جہل اور قریش والے قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو کیوں نہ دیتے عذاب, یہ تو مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں اور پرہیزگاروں کو بھی جو ان کے اصل حقدار ہیں ان کو روکتے ہیں ادھر آنے سے, تو پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟
جی اس لیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ جب تک یہ موجود ہوں گے تو میں تم پر عذاب نہیں لے کر آؤں گا, تو اس وجہ سے وہ بچے رہے. اور جب تک لوگ استغفار کریں گے, یہ بھی ایک بات تھی اس میں, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا.
جی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا,
جیسے
کتنی توبہ کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے, استغفار کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں. اچھا ابھی اگر کہیں پر دیکھیں کوئی تھنڈر اسٹارم آ جاتا ہے, کوئی زلزلہ اس طرح آ جاتا ہے, یا جیسے آج کل وبا پھوٹی ہوئی ہے, سب کو پتا ہے بیماری, تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ جی اس میں مسلمان بھی تو ہیں اور نیک لوگ بھی ہیں, تو وہ بھی اس کے آگے ہیں نا اس عذاب کے اندر, تو کیا ان کے اوپر بھی عذاب ہو گیا؟
I'm sorry, دوبارہ بتائیں کیا پوچھ رہے ہیں. Sorry.
جیسے میں نے کہا کہ ابھی کوئی جیسے ایک وائرس ہے, بیماری ہے اور وہ پھیلی ہوئی ہے نا, تو اس میں جو مسلمان بھی اس کے اندر آ گئے ہیں, جو عذاب باقیوں پر ہے وہ مسلمانوں پر بھی کچھ اس میں چند آ گئے ہیں اس کے اندر, تو پھر آپ بتائیں کیا وہ مسلمانوں پر عذاب ہے اللہ کا؟ اور یہاں پہ تو کہا گیا ہے کہ عذاب نہیں آئے گا, تو پھر یہ کیسے آپ اس بات کو کریں گے؟
مطلب اجتماعی طور پہ نہیں آئے گی نا, عذاب تو آ سکتا ہے, کیوں نہیں آ سکتا جی, اگر وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح کام کریں گے نا, مطلب نافرمانیاں اور یہ چیزیں, تو آ سکتا ہے لیکن اجتماعی طور پہ نہیں, جب تک لوگ استغفار مانگیں گے, ظاہر ہے اچھے لوگ بھی ہوں گے,
انفرادی طور پر آ سکتے ہیں. دوسری باتیں دیکھیں کہ جب عذاب آتا ہے تو سبھی پر آتا ہے جو ایک جگہ پر ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبروں کی طرح, تو ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ
صلی اللہ
علیہ وسلم کو انہوں نے بتا دیا پہلے نکل گئے, تو اب ولی اللہ ہیں, کوئی ایکسیپشنل کیس تو اللہ کے ہیں کہ اللہ ان کو نکال لیں. ادر وائز جو جنرل رول حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب عذاب آئے گا تو سب کے اوپر آئے گا, لیکن جو اٹھائے جائیں گے وہ مسلمان ہیں, نیک اللہ کے بندے ہیں, تو پھر وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی ہی اجر دیں گے, وہ جنہ میں ہی جائیں گے. اور یہ ہے کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے انہیں شہادت کا درجہ مل جائے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر بھی ایگزیکٹلی ویسا ہی عذاب ہے. یہ ہے کہ جب عذاب آئے گا تو سب پر ہی آتا ہے, لیکن اعمال جو ہے ان کی بنیاد پر ہر انسان اٹھایا جائے گا نا آخر میں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اور آپ مجھے دخان کا بھی بتا دیں گے, دھوئیں دھواں جو ہے اس سے کیا مراد ہے یہاں پر دخان؟
جی, اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو فرمایا کہ یہ اس وقت کی ہے جب مشرکین مکہ والوں پہ قحط سالی آئی تھی, رائٹ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی تھی اور یہاں تک کہ وہ لوگ ہڈیاں پیس کر کھاتے تھے, رائٹ, اور وہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو ایک دھواں تھا اور یہ ایک عذاب کی شکل میں. اور ایک اس کے بارے میں ایک اور رائے بھی دوسرے مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دھواں بھی ہے, جو کہ آئے گا سورۃ الدخان میں, اس کا ذکر ہے آیت نمبر 15 میں.
جی احسنتی, ماشاء اللہ. تو بدشت القبرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ دخان ہے, دھواں ہے, جو عبداللہ بن مسعود کی رائے کے مطابق
نہیں, وہ تو قیامت والا ہو سکتا ہے,
بدشت القبرہ جو انہوں نے بتایا تھا.
جی مجھے قیامت والا دخان جو ہے وہ ہوگا,
جیسے قریش کے اوپر یہ ایک دخان کا آیا, اور دوسرا عذاب کیا وہ بتاتے ہیں, دوسرا کیا آیا تھا جہاں پہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے؟
جی جی جی, اچھا اچھا اچھا, آپ اس کی طرف, جی وہ بدر میں, بدر میں جو بڑے بڑے سردار جی جی مارے گئے تھے. جی
جی الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ الحمدللہ. جی یہ نمبر 1559795 آپ کا نام نہیں آ رہا, ماشاء اللہ بہت اچھا سیشن آشا آپ نے بتایا, الحمد للہ.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, سمیہ اختر.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قریش جو ہیں وہ بہت سے معجزات مانگتے تھے کہ آپ جیسے انبیاء کے پاس جتنے بھی معجزات تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چھڑی, اور اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی تھا موسیٰ مردوں کو زندہ کرنے کا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے تھے کہ آپ سونے کا پہاڑ بنا دیں اور اس طرح کی باتیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ دکھایا؟
جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے, اللہ کے حکم سے چاند پھٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا, یہ چاند والا معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے.
سبحان اللہ, تو اس کو دیکھ کر وہ لے آئے تھے ایمان؟
نہیں, پھر بھی نہیں مانے تھے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوری عذاب نہیں دیا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کا فرمان تھا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں تب تک میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا.
جی تو کیا کہتے تھے یہ دیکھ کر موسیٰ؟
وہ کہتے تھے جادو, ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا انہوں نے, چاند حقیقت میں دو ٹکڑے نہیں ہوا ہے, ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا انہوں نے.
جی دیکھیں انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا, سبحان اللہ, ماننا ہی نہیں, تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی, بلکہ مسافروں سے بھی تصدیق کر لی تھی اور انہوں نے بھی کہا تھا, انہوں نے بھی دیکھا ہے, تو صرف ادھر جادو نہیں ہوا, دور دور سے علاقوں سے آنے والوں کے اوپر بھی کیا جادو ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں. اور عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, انس بن مالک, ان سب نے اس حدیث کو روایت کیا, سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ ایزا پر صبر کرنے والا کون ہے؟
جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ایذا پر، ایذا والی باتوں پر، یعنی باتیں جو سن کر لوگ بناتے ہیں، اور اعمال پر بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرتے ہیں، جو لوگ عمل بھی اللہ کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں، لیکن باتوں میں، یعنی کہ یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد قرار دی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً لوگوں کو سزا نہیں دیتے، بلکہ ان کو دنیا میں رزق اور ہر چیز، صحت مال، ہر چیز سے نوازتے رہتے ہیں اور مہلت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ تو مان جاتے ہیں، کچھ نہیں مانتے.
جی سبحان اللہ، شرک عظیم کے بعد بھی مستغفر اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ، سب سے بڑا گناہ، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی بزرگوار ہے، سبحان اللہ. ہم سے ذرا شرکت اور ذرا سا کسی کی برداشت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو کتنی عظیم ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والی. الحمدللہ. آپ اور مجھے بتا دیں کہ کافر جو ہیں وہ آخرت میں اپنے عذاب کو ٹالنے کے لیے کیا پیش کریں گے؟
جی ان کو قیامت کے دن، جیسے وہ چاہے، کافر چاہے گا کہ وہ جو زمین بھر سونا بھی اس کو مل جائے تو وہ فدیے میں دے کے اپنے آپ کو چھڑا لے، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ اب اگر تمہیں اتنا مل جائے تو دو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں ضرور دے دوں گا. تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم سے، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا یا جب تو دنیا میں تھا، تو میں نے اس سے بھی تھوڑا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، تو اس وقت تو انہیں نہیں مانا. لیکن
ماشاء اللہ، تو ان کو سزا کیا دی جائے گی پھر اس گناہ کے بدلے میں؟
جی اس میں یہ آتا ہے نا کہ اس کو سب سے ہلکا جیسے عذاب کا تھا ذکر، کے اللہ سبحانہ وتعالی جس کو سب سے کم عذاب دینے کا فیصلہ فرمائیں گے تو اس سے پوچھیں گے، تو عذاب کی اب وہ قسم نہیں میرے ذہن میں کہ کس قسم کا عذاب دیا جائے گا. یعنی ہر کسی کا اس کے نافرمانیوں کے حساب سے نا، کافروں کا عذاب بھی تو ان کی نافرمانیوں کے حساب سے ہے، سب کافروں کا عذاب بھی سیم نہیں ہے.
جی اور پھر آشر میں دیکھیں ان کو منہ کے بل ان کو چلایا جائے گا.
ہاں وہ سچ اب یاد آ گیا، ابھی تھا ذہن میں تو نکل گیا تھا ذہن سے. ہاں جی کافروں کو قیامت کے دن منہ کے بل چلایا جائے گا. تو وہ پھر کسی صحابی نے پوچھا تھا جیسے کہ وہ کیسے چلیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات اس پر قادر ہے کہ جو پاؤں پر چلا سکتی ہے تو وہ منہ کے بل بھی چلا سکتی ہے.
جی استغفر اللہ ربی. اور میں دیکھیں یہاں حدیث پر غور کر رہی تھی کہ کافر کا لفظ آیا مشرک اور ایسے الفاظ نہیں ہے، اور عربی میں تو کافر تو ہر ناشکرے کو بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ ہم سب کو اس سے بچا.
یعنی یہ سب سے ہلکے عذاب کا ذکر ہے نا، اس میں جو ابو طالب کا بھی تو ذکر آتا ہے نا کہ انہیں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، یعنی دنیا میں انہوں نے اور کوئی غلط کام نہیں کیا، بس اللہ کی ذات کو، مطلب اللہ کی بات کو نہیں مانا یا اللہ کو شریک ٹھہرایا. یعنی اللہ کو مانتے تھے، جیسے وہ ابو طالب بھی تو تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے آنے کے بعد جو جس کو کہتے ہیں رینیو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین، اس کو نہیں مانا تھا.
جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ مجھے یہ اور ایک بتائیں بات، کی جو مومن کی ایک مثال دی گئی ہے، مثل المؤمن کالخامة من الزرع، کہ ایک پودے نرم شاخ اور پھر اس کو کہا ہے نخلا، تو یہ اس میں کیا آپس میں ریکنسیلیشن آپ کیسے کریں گی کہ یہ ایک طرف سخت ہے اور ایک طرف نرم پودا ہے، اس کو آپ کیسے بتائیں گی؟
نرمی تو اس کی یہ ہے نا کہ مومن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کھیت کا کوئی نرم و نازک پودا ہوتا ہے، کہ مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اسے جھکا دیتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی ایسی فصل جو ہوا چلے تو پھر جھک جائے، پھر سیدھی کھڑی ہو جائے، تو وہ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن عاجزی اس میں ہوتی ہے، یعنی وہ تکبر سے سیدھا نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ جیسے وہ فصل پھر فائدہ مند ہونے کے لیے سیدھی کھڑی ہوتی ہے، تو جھکتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے احکامات میں وہ پھر کفر کے سامنے نہیں جھکتا. اور جو کافر ہوتا ہے وہ، یعنی صنوبر کے درخت کی مثال ہے اس کے لیے، کہ वो खड़ा रहता है जबकि यानी झुकता नहीं है, लेकिन तेज आंधी फिर उसको जड़ से ही उखाड़ फेंकती है। और वो खजूर के मिसाल वाला भी आप कह रही है नखला, वो जो खजूर के दरख्त की मिसाल दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि मोमिन की मिसाल एक ऐसे पौधे की है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, हमेशा तरोताज़ा रहता है और हर मौसम में फल भी देता है। तो वो फिर इब्ने उमर उस वक्त यंग थे तो कहते हैं कि मेरे जहन में आया खजूर का लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। तो फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अगर तुम उस वक्त जवाब दे देते तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन वो क्योंकि छोटे थे इसलिए उस वक्त फौरन नहीं बोले कि इतने बड़े बैठे हैं तो मैं क्या बोलूँ। तो मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की है कि जो हर वक्त फल भी देता है, साया भी, फायदा भी और पत्ते भी नहीं झड़ते।
जी बारकल्लाह फी माशाल्लाह। तो इनका नाम क्या है इब्ने उमर का?
जी अब्दुल्ला।
जी ठीक है अब्दुल्ला बिन उमर माशाल्लाह।
अब्दुल्ला
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बताया सिस्टर समिया ने। और देखिए बच्चे भी सुभान अल्लाह उनमें भी वो भी इतने स्मार्ट होते हैं, हम बच्चों को भी कम ना समझें बल्कि बातों का तो बड़ों से भी ज्यादा उनका माशाल्लाह उनकी मेमोरी उनका ब्रेन चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको उनका भी हमें गौर करना चाहिए और उनकी बात सुननी भी चाहिए। यहाँ पर तो खुद ही खामोश रहे लेकिन हम खुद बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें। और मोमिन की मिसाल देखिए जैसे बताया नरम पौधा है तो वो बिल्कुल जैसे नई शाख है, जैसे कंपैशनेट, कंसिडरेट, सॉफ्ट, कर्टियस, दूसरों का ख्याल रखने वाला, एहसास करने वाला, ऐसा होना चाहिए मोमिन। सख्त नहीं होता वो कि जैसे कि काफिर होता है, उसकी मिसाल ये अकड़ा रहता है और फिर वो आखिर में एरोगेंट, स्टबर्न, प्राउड और फिर टूट जाता है तो अकड़ के रहता है। मोमिन के ऊपर कोई भी तकलीफ आती है और वो उसे बर्दाश्त करता है सब्र के साथ, उसके मिसाल ये। और जो खजूर है तो वो उसमें खजूर के जो मजबूती और तनावर एक दरख्त है तो वो उसकी ईमान की है। तो खजूर का दरख्त की तरह है अगर मोमिन तो ईमान में खजूर की तरह दरख्त की तरह मजबूत है, और अगर अखलाक में है तो एक नरम छोटी सी पौधा एक शाख की तरह है। ऐसे है सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको भी इसी तरह का बना दे और ये हम सब में होनी चाहिए क्वालिटीज। जी सिस्टर ये 714 का कोई नंबर है?
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नाहिद सिद्दीकी बोल रही हूँ।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप बताएं कि कोई भी जैसे बहुत नेक इंसान है परहेज़गार तो वो अपने आमाल की वजह से जन्नत में
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स कितनी भी नेक हो लेकिन अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। तो लोगों ने पूछा यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं भी, जब तक अल्लाह की रहमत नहीं होगी मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमें अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करना चाहिए अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल फज़लिका, हमें अल्लाह अपना फजल अता फरमा।
जी माशाल्लाह। तो फिर अमल ही क्यों करे कोई इंसान?
मतलब रसूल अल्लाह सल्लम जो अमल करते थे रसूल अल्लाह की घंटे तक वो जो है खड़े रहते थे और उनके पांव सूज जाते थे। तो किसी ने पूछा रसूल सल्लम आपको क्या होती इतनी नेकी करनी, तो कहें क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने इतनी नेमत दी है कि हमें अल्लाह का शुक्रगुजारी की तौर पे ही अल्लाह ताला के अल्लाह की रहमत के बगैर तो हम लोग कोई भी जन्नत नहीं जा सकते, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए ये सबब बनता है ना, अल्लाह ताला की रहमत का सबब नेक आमाल बनेंगे, तो नेक आमाल करेंगे तो रहमत मिलेगी ना।
अल्लाह ताला के लिए हमें नेक आमाल की नेक आमाल ही हमें रहमत अल्लाह की रहमत से नवाजेगा ना।
जी
अगर हम अमाल इबादत करेंगे तो हमें रहमत कहाँ से मिलेगी? तो फिर तो अल्लाह की नाफरमानी करें तो अल्लाह की खुदा खासा रहमत से दूरी हो जाएगी ना।
जी ऐसा नहीं है कि कुछ अमल ही ना करें, अमल करेंगे
तो अल्लाह की नाफरमानी करते अल्लाह के कहना न मानते रहे और उम्मीद रखे अल्लाह रहम करेगा। जैसे हम आज क्या करते हैं सारे अल्लाह की नाफरमानी करते तोबा तोबा करते रहते हैं, इससे थोड़ी कोई माफी होगी, हमें अपने आपको चेंज करना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा।
जी के अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हमें बनने के लिए हमें भी देखना
चाहिए, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे फिर अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखेंगे।
जी अल्लाह ताला की इबादत करें बहुत ज्यादा अगर शुक्र गुजार बनना है हमें, और बल्कि ये भी बहुत अच्छा एक سارے اسکالر کہ اگر کسی کو نماز کی تلقین بھی کرنی ہو تو اس کو یہی کہیں کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا, اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے, لیٹس گو اینڈ سے تھینکس ٹو اللہ, اپنی نماز کو پڑھو. تو نماز کا بھی تلقین کرنے کا یہ بہت اچھا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرایا جائے اور اسے کہا جائے, یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. تو ہم بھی بہت عبادات کو بڑھائیں اللہ کا شکر ادا کرنے.
جیسے اس کی مثال میں اس طرح بتا سکتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ کسی فری وے پہ جا رہے ہیں, ہمیں لینا ہے ایسٹ, ہم ساؤتھ ویسٹ جائے جا رہے ہیں, جب تک ہم پلٹیں گے نہیں اور توبہ فری وے کو پلٹیں گے نہیں تب ہم اللہ تعالیٰ تھوڑی توبہ کے بغیر تھوڑی زبانی توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, جب تک ہماری مطلب ایٹیٹیوڈ میں چینج نہ آئے نا کہ تھوڑی ہمیں معافی ملے گی.
جی الحمدللہ. اچھا اور آپ مجھے بتائیں کسی کو دعویٰ کرنا ہو نصیحت یا آواز تو کیا
ہر وقت, ہاں ایک دفعہ ابن مسعود سے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں روز وہ جو ہر ویک میں ایک دفعہ ان کو آواز کرتے تھے تو لوگوں نے کہا ہمیں روز نصیحت کیا کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ آج ہی داجو, تو ہفتے میں ایک دفعہ نصیحت آواز کیا کرتے تھے, انہوں نے منع کیا کہ روز روز نصیحت نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ پچڑ جائیں گے.
جی اور سختی بھی نہیں کرنی چاہیے, نرمی محبت ہونی چاہیے, ایسے نہیں کہ اوپر بہت ہی زیادہ ٹھونس دیں کسی کے بعد بہت سختی طریقے سے کر دیں. اور ایک اور بھی دیکھیں اس میں آتا ہے کہ اتنے لمبے لمبے پریشان کر دینا لوگوں کو, اتنے لمبے لمبے باتیں کر دینا,
اتنے لمبے لمبے درس ہوتے ہیں کہ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں اس کو اگنور کرنے لگتے ہیں, تو یہ بے عزتی ہوتی ہے. لوگ قرآن لگاتے ہیں اور سب کچھ, کبھی کوئی نہیں سن سکتا لیکن لوگ قرآن لگا کے مسجد میں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو سنو, تو مجھے لگتا ہے وہ اس کی بے عزتی ہوتی ہے قرآن کی, قرآن چلا لوگ باتیں کر رہے ہیں.
جی اس کی بات ہے پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں دین کو مشکل بنانے,
چھوڑ کے چلے آتے ہیں تو اور بدتمیزی کہلاتی
ہے. کلامی ہے نا عربی میں آتا خیر الکلامی ما کلا بدل اللہ, the best speech is brief,
دونوں کر دیے سب.
تو ہمیں چھوٹی بات رکھنی چاہیے جو سمجھ آئے اور آسان بھی, کیونکہ ماشاء اللہ. اچھا آپ جنت کے اوصاف کی بھی کر لیتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنت کو کس چیز نے ڈھاکا ہوا ہے؟
جنت کو مطلب مشکلوں نے ڈھاپ, جنت جو ہے مشکلوں سے ڈھاپی ہوئی ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھکی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے.
جی ٹھیک.
اور ایک اور جگہ دوسری سورہ سجدہ میں کہا ہے اللہ کے رسول صاحب نے کہ تمہیں کیا پتہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں تیار کی ہوئی ہے, ہے نا, ستا جا فا جنوب انل مزاج ادن رب ہم خوف ہوں تمام مر رکھنا اللہ تعالم نفس ماخر, ہے نا وہ آیا تھا نا اسی کے لیے, تمہیں نہیں پتا اللہ نے تمہاری کون کون سی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جنتوں میں لے کر جائیں. تو دیکھیں جو مشکلات ہیں, تکلیف ہیں, صبر کرنا, نفس کو روکنا یہ بڑا مشکل ہے, اللہ کی اطاعت کرنا, نیک کام کرنا, اور یہ جنت اسی سے حاصل ہوگی, اس کا یہی خلاصہ ہے اس حدیث کا. اور اگر اپنی گناہ کے کام, خواہشات جو بھی دل میں آئے کریں, حلال حرام کچھ نہ دیکھیں, شریعہ کا خیال نہ کریں, بہت آسان ہے اور دل بھی کرتا ہے لیکن اس کا راستہ جہنم کی طرف ہے. تو پھر ہم اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائیں. اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا سسٹم بتایا کہ اللہ تعالی نے اتنی پیاری وہ جنت بنائی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ ہی کسی دماغ کے اوپر اس کا گمان گزرا ہے. ہم اتنی حدیث اتنا ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی, لیکن پھر بھی اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے. جی سسٹر نسرین عابد.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ. اب جنت کی کچھ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہیں اسی کا ہم بات کریں. آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی درخت ہے, اس کی آپ بتائیں کہ کیسی ہے, اس کی طویل کتنا ہوگا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں ایک درخت ہے اور اس کا سایہ مطلب ایک سوار چلے تو 100 سال تک ہے نا, اس کا نام توبہ ہے یا مجھے اتنا وہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ 100 سال تک اگر سوار چلے تو اس کا مطلب سفر پورا نہ ہو نا.
جی
اتنا لمبا مطلب گولائی میں اتنا زیادہ ہے نا کہ 100 سال تک ایک گھوڑ سوار مسافر اگر چلتا رہے گا اسے طے نہ کر سکے گا.
جی اور بہت زیادہ ٹرینڈ ہارس ہو اور بہت ٹرینڈ رائڈر ہو دونوں تب بھی سبحان اللہ اتنا سبحان اللہ. اور جنتیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مخاطب ہوں گے تو کیا فرمائیں گے؟
جی وہ جنت تو خوش ہوں گے نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت ایسا مقام ہے کہ اس کا ایک اگر کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل جائے تو بہت زیادہ اعلیٰ اور رفع ہے دنیا سے. تو پھر وہ کہیں گے, وہ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں ایسی چیز دوں گا اس سے بہتر چیز دوں گا, تو وہ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوگی؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی, یعنی ہمیشہ کی رضامندی دے دوں گا اور تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا. تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی جنتیوں کے لیے.
سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا مندی دے دے. سبحان اللہ, وہ کہیں گے یا ربی و ایو شیئن افضل من ذلک, اس سے بڑھ کر اور اب ہمیں کیا چاہیے جو آپ نے نعمتیں دی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا, کہ اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں فرمائیں گے اب میری رضامندی ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر, اور اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیں جو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی سنیں. اور بڑے بڑے جو محلات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جو جنہ میں ہیں؟
جی جنت میں جو بڑے بڑے جیسے بالخانے ہوں گے نا, تو پھر آٹھ درجے والا دوسروں کو ایسے دیکھا گیا جیسے اوپر کے ستاروں کو لوگ دیکھتے ہیں نا. تو ایک اس روایت میں ہے کہ جیسے تم مشرق اور مغرب کے کناروں میں ڈوبتے ستاروں کو دیکھتے ہو, یعنی ہر درجے سے دوسرا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ مطلب اتنا فاصلہ بتایا گیا ہے نا جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو
جی تو یہ انبیاء کے ہوں گے؟
جی انبیاء کے تو ہوں گے ہی ہوں گے, اور یہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی تعلیمات پر, رسولوں کی تعلیمات پر عمل کیا اور اس کی انبیاء کی تصدیق کی.
جی ان کو کہتے کیا ہیں؟
پالہانے.
جی عربی میں.
جی عربی میں غرفہ. جی جی غرفہ.
جزاک اللہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کریں, اور ایمان والے اور جو انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہوں گے ان میں. تو آپ مجھے کچھ گروہوں کا بتائیں جو جنتیوں کے گروہ ہوں گے. اول زمرہ آتا ہے نا, کہ پہلے زمر جو ہوگا وہ کیسے ہوں گے, ان کی شناخت کیا بتائی گئی ہے ان کے چہروں؟
جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا نا تو ان کی چہرے چودھری رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے میں شامل کرے. پھر ان کی دوسری جو ہوگی تو ان کی جو ہوگا وہ روشن ستاروں کی طرح, جو سب سے زیادہ روشن ستارے ہیں ان کی طرح ہوں گی. ان لوگوں میں نہ پیشاب پخانے کی ضرورت ہوگی, نہ تھوکیں گے, نہ ناک سے الائشیں نکلیں گی. ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی, ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا, اور ان کی پسینہ مشک کی طرح ہوگا, اور ان کی انگیٹھیوں میں اور لکڑی کی خوشبودار لکڑی جلائی جائے گی جو پاکیزہ خوشبو. ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہونے ہوں گی, اور سب کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی, یعنی اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سات ہاتھ اونچے ہوں گے.
تو ان کی سب کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی, آتا ہے نا حدیث میں ایک جیسی شکلیں.
جی جی سب کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی, یعنی بنی نو انسان کی صورتیں تو ایک ہی جگہ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے کہ مطلب ایک ہی شکل دوسرے سے نہیں ملتی, لیکن وہ جیسے وہاں اس وقت ایک جیسی شکلیں ہوں گی نا, یعنی حضرت آدم کی اولاد میں سے سب ہوں گے نا.
جی
اور چہرے دمک رہے ہوں گے.
جی شکل سے مطلب یہ کہ جیسے ہائٹ وغیرہ جسامت ہو سکتے ہیں, لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو کیفیت پتہ ہے, مختلف بھی ہو سکتی ہے ماشاء اللہ.
تو دنیا کی چیزوں سے بتایا گیا ہے نا کہ اوت کی لکڑی اور یہ سب, تو وہاں کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا چیزیں, تصور میں آتی ہی نہیں ہے نا.
جی اور اتنے اونچے لمبے چوڑے ہوں گے کہ دیکھیے پھر نعمتوں کو انجوائے بھی تو کر سکیں.
جی جی جی
ٹھیک ہے الحمد للہ. تو اور حشر کا جو آتا ہے یہ تو ہو گئے نا جنتیوں کے جو گروپس ہیں جو میدان حشر کے آتے ہیں قیامہ کے, وہ کتنے فرقوں کے ہوں گے ان کے کیا؟ جیسے سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے جب حشر ہوگا قیامہ تو وہ کتنے
جنت میں جانے والے تو تین طرح کے سب وہ کہہ رہے ہیں آپ.
یہ تو ہم نے جنت کی بات کر لی نا, حشر جب ہوگا روز قیامت تب کتنے ہوں گے گروپس؟ اصحاب الیمین آتا ہے نا
جی
سورہ واقعہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا,
جی
سجن سلاسا سلاسا آتے ہیں نا, تین ہوں گے نا وہ گروپ,
جیسے گرو تو اس طرح اگر کام اس میں واضح طور پہ دیکھے جائیں تو مومن مسلمان اور کفار, جیسے پھر ان میں پھر کفار میں اہل کتاب میں پھر ان کی, مجھے ابھی پڑھی تو ہے لیکن میرے ذہن میں ابھی تو سوال وہ نہیں آ رہا.
جنتیوں کی بات کی, جیسے روز قیامہ میں جب اٹھائے جائیں گے تو تین, مطلب تین ہوں گے نا فرقے, ایک ہوگا سابقون الاولون کا, دوسرا جیسے آتا ہے اصحاب یمین اور اصحاب شمال ہوں گے نا, یہ تین ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک ہوں گے جو پہلے وہ جیسے اللہ سے راغب کرنے والے راغبین راہبین آتا ہے دوڑے ہوں گے, اور دوسرے جو سواریوں پر چلیں گے دو دو چار چار اور دس بھی آتا ہے لوگ ایک سواری پر ہوں گے, اور تیسرا گروپ جیسے سورہ واقعہ میں اس طرح ان کے بارے میں بھی ہے, اور پھر وہ آگے حشر میں بھی جب یہ سارا ہو رہا ہوگا تو انہیں آگ دھکیل کر لے کر جا رہی ہوگی.
تو میم کلاس شروع ہو چکی ہے سر کی,
جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر انشاءاللہ, باقی پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ لی و لکم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.